बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ہجر کی آیات 45 سے 50 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے مجید خاموشی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحہ بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے امیر قطر سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے دوحہ مذاکرات کے بارے میں ایران کے کھلے اور واضح موقف کا اعادہ کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے 22 جولائی کو دوبارہ انتخاب ہوگا۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازیبا تبصرہ کرنے والی حکمراں بی جے پی کی سابق متنازع ترجمان نوپور شرما کی سپریم کورٹ نے سخت سرزنش کی ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے امیر قطر سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے دوحہ مذاکرات کے بارے میں ایران کے کھلے اور واضح موقف کا اعادہ کیا، اور کہا کہ مذاکرات اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ایران مخالف ظالمانہ پابندیاں پوری طرح سے ختم کر دی جائیں گی۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے دوحہ مذاکرات کے بارے میں اسلامی جمہوری ایران کے کھلے اور واضح موقف پر ایک بار پھر تاکید کی۔ انہوں نے اس گفتگو میں ایران کے پرامن جوہری پروگرام اور IAEA کی ایسی متعدد رپورٹوں کا ذکر کیا کہ جن میں ایران کے جوہری پروگرام کو پرامن بتایا گیا ہے، اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ان مصدقہ رپورٹوں کے باوجود ایران کے خلاف بے بنیاد دعوے اور الزامات اور ان کی بار بار تکرار اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایران کے خلاف تمام دعوے اور الزامات سیاسی محرکات کے حامل ہوتے ہیں جن کا مقصد مذاکرات کے موضوع کا رخ تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ایران اپنے خلاف ایک طرفہ عائد کی جانے والی پابندیوں کو غیر قانونی اور ظالمانہ سمجھتا ہے، اور وہ اپنے دفاع کے حق کو محفوظ سمجھتا ہے اور عائد کردہ پابندیوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور یہ کوشش جاری رہے گی، اور وہ پابندیوں کو ہٹائے جانے کی ضمانت کا تقاضا بھی کرتا رہے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایک مستحکم سمجھوتے کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ پابندیاں ختم کی جائیں اور ایران کے خلاف بے بنیاد دعووں اور الزامات کا سلسلہ بند کیا جائے، اور اس سلسلے میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے۔ صدر ایران نے اپنے بیان میں قطر کی میزبانی میں عالمی کپ فٹ بال کی طرف بھی اشارہ کیا، اور کہا کہ ایران قطر میں فٹ بال کے عالمی کپ کے کامیاب انعقاد کے لیے قطر کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں امیر قطر نے بھی قطر کے لیے ایران کی حمایت کی قدردانی کی، اور کہا کہ دوحہ حقوق کی بحالی اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے نے اس قطر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور تعاون کی تقویت کے سلسلے میں ایران کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلیفونی گفتگو میں دوحہ مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ قطر کے وزیر خارجہ نے ایران یورپی یونین اور ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے میزبان کی حیثیت سے مذاکرات کے عمل کو مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور مغربی ملکوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں مکمل شفاف رہی ہیں اور اس میں کوئی ابہام یا انحراف نہیں پایا گیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے اصفہان میں ایک بیان میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایٹمی معاہدہ 20 سالہ مذاکرات کا نتیجہ رہا ہے کہا ہے کہ اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کا مقصد ایران کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ کرانا تھا اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں الزامات یا اس کو فوجی مقاصد کا حامل قرار دیے جانے کا مقصد ایران کے خلاف ماحول سازگار بنانا اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے قراردادیں جاری کرانا رہا ہے۔ انہوں نے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے عمل میں اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غاصب سینی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کا مقصد ہتھیار بنانا ہے، جبکہ اس سلسلے میں ایران کی جانب سے پی ایم ڈی کے دائرے میں تمام سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں اور آئی اے ای نے بھی اپنی متعدد رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کا پروگرام پرانے مقاصد کا حامل ہے اور اس پروگرام میں کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے 22 جولائی کو دوبارہ انتخاب ہوگا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رکھتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وزارت اعلیٰ کا دوبارہ انتخاب 22 جولائی کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نون لیگ کی جماعت سے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کے درمیان اتفاق رائے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے حمزہ شہباز اور پرویز الہی میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے دوبارہ انتخاب 22 جولائی کو ہوگا۔ عدالت نے اپوزیشن سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کے لیے قائم مقام وزیر اعلیٰ کا لفظ استعمال نہیں کرے گی۔ عدالت نے 22 جولائی تک انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رکھا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کے نئے سفیر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں توسیع پر گفتگو کی۔ انہوں نے امریکہ کے نئے سفیر کو پاکستان میں تعیناتی کے بعد اسناد صدر مملکت کو پیش کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکی سفیر پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید بہتر بنانے اور توسیع دینے کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے سفیر کی جانب سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو اپنے اسناد پیش کرنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان قائم تاریخی اور دیرینہ تعلقات اجاگر کیا اور باہمی احترام، اعتماد اور مفادات کی بنیاد پر تعلقات کو مزید فروغ دینے کی پاکستان کی خواہش دہرائی۔ پاکستان کے شہر لاہور میں سینئر صحافی ایاز امیر پر حملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں 6 نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ نجی ٹی وی میں پروگرام کر کے نکلے ہی تھے کہ نامعلوم افراد نے گاڑی کو گھیر لیا۔ ایاز امیر نے مزید کہا کہ ملزمان نے اس وقت نشانہ بنایا جب میں دفتر سے نکلا ہی تھا اور انہوں نے پہلے گاڑی روکی اور ڈرائیور سمیت مجھے تشدد کا نشانہ بنایا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نے بتایا کہ ملزمان ان کا موبائل اور پرس بھی چھین کر لے گئے ہیں۔ دوسری جانب صحافیوں کی جانب سے واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر صحافی تجزیہ نگار ایاز امیر پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرانے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی اپنے بیان میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایاز امیر پر حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں پر تشدد کے واقعات جمہوری اقدار اور آزادی اظہار رائے کے منافی ہیں۔ ملزمان کے جلد از جلد گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ اسلامی جمہوری ایران اور پاکستان نے ابلاغیاتی اور صحافتی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے پاکستان کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب سے ملاقات میں ایران اور پاکستان کے درمیان صحافتی اور ابلاغیاتی شعبوں میں تعاون کی تقویت پر زور دیا۔ فریقین نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور پاکستان کے بے شمار اشتراکات دونوں ملکوں کے ابلاغیاتی شعبوں میں توسیع کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان صحافتی اور ابلاغیاتی تعاون مختلف میدانوں میں جملہ ثقافتی تعلقات کو مضبوط اور عوامی رابطوں کی جڑوں کو مستحکم بنا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازبہ تبصرہ کرنے والی حکمراں بی جے پی کی سابق متنازع ترجمان نوپور شرما کی سپریم کورٹ نے سخت سرزنش کی، جس پر کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی عدالت عظمیٰ نے جو باتیں بی جے پی کے ترجمان کے لیے کہی ہیں اس سے بی جے پی کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ بی جے پی کو اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے اور پھر شرم سے سر جھکانا چاہیے۔ ادھر کانگریس لیڈر رینوکا چودھری نے بھی کہا ہے کہ نوپور شرما کو قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے۔ محترمہ چودھری نے کہا کہ ملک کا ماحول خراب کرنے کی اصل مجرم بھارتی جنتا پارٹی ہے اور نوپور شرما کو صرف قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اس لیے نوپور کے بجائے بی جے پی کو ملک کے عوام سے معافی مانگنا چاہیے۔ کانگریس نے جمعے کے روز کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی سابق ترجمان نوپور شرما کے بارے میں سپریم کورٹ نے جو تبصرہ کیا اسے دیکھتے ہوئے حکمراں پارٹی کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو نوپور شرما کے بارے میں سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بیان سے ملک میں غصہ ہے اور ادے پور کا واقعہ بھی اسی غصے کے ماحول کا نتیجہ ہے۔ اقوام متحدہ نے امریکہ سے ایٹمی معاہدے میں واپسی اور ایران کے خلاف پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل نے قرارداد 22-31 اور ایٹمی معاہدے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں امریکہ سے جوہری معاہدے میں واپسی اور ایران کے خلاف پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل نے قرارداد 22-31 کے نفاذ سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش کی 13ویں رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کیا تھا۔ ایک امریکی آؤٹ لیٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ بن سلمان نے ایران کے خلاف امریکی سیکورٹی کی ضمانت کا مطالبہ کیا۔ ایک امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ نے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے ولیعہد امریکی صدر سے ملاقات میں ایران کے حوالے سے سیکورٹی ضمانتوں کا مطالبہ کریں گے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایک امریکی اخبار نے ان امور کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو ممکنہ طور پر سعودی عرب کے ولیعہد محمد بن سلمان اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اٹھائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سہ اردو ٹی وی کے پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے حج کے عبادی اور سیاسی پہلو۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، اسلامی تعلیمات میں انسان دوستی، ہمدلی، اخوت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے غم اور دکھ و درد میں شریک رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ظالموں کے خلاف اٹھ جانا اور مظلوموں کی فریاد رسی کرنا، وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور شاید یہی فلسفہ حج بھی ہے۔ اور حج میں اسی لیے خداوند عالم نے دور و نزدیک سے پوری دنیا کے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا ہے تاکہ وہاں لوگ اکٹھا ہوں، ایک دوسرے کے احوال اور حالات سے آگاہ ہوں، ایک دوسرے کے خیالات سنیں، ایک دوسرے کے مسائل سنیں، اور اگر حل کرنے کی توانائی رکھتے ہیں تو ضرور حل کریں۔ اور پھر مختلف رنگ اور نسل کے لوگ جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو آپس میں میل و محبت، اخوت اور بھائی چارے کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی کو اخوت، بھائی چارہ اور اتحاد کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہاں سب جمع ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے میل و محبت ہوتی ہے، اور پھر جب میل و محبت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان میں یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو اور کسی بھی ملک کا ہو، ظاہر ہے کہ انسانی بنیاد پر، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ایک ایسا فرض ہے جس پر اسلامی اور الہی اور قرآنی تعلیمات نے تاکید کی ہے۔ حج ظاہر ہے کہ ان تمام تر پیغامات کا حامل ہے، اور ایسے میں جب دنیا کے گوشہ کنار سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اجتماع جو اتنا عظیم اجتماع ہے اور ایک مرکز کے تحت جب لوگ جمع ہوئے ہیں تو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش سے ایک دوسرے کو باخبر کیا جائے. اگر کوئی کہیں پر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کا اور اللہ کا پیغام ہے کہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا جائے، اور مظلوموں کی کھل کر حمایت کا اظہار کیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ہمارا رابطہ شاید برقرار ہوا ہے احمد عباس صاحب سے، جو کہ تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی احمد عباس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حج کا جو ہے وہ مانوی پہلو کیا ہے، اس کے بعد ہم اس کے سیاسی پہلو پر آتے ہیں.
جی حج کے روحانی پہلو بہت وسیع ہے، اور ان کا احاطہ کر پانا کافی سخت کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک دن یا چند گھنٹوں یا کچھ دیر میں ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ چند دن تک جاری رہتا ہے، اور پورا عمل ایسا ہے کہ جس میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ عام دنیا سے باہر نکل کے کسی اور دنیا میں پہنچ گئے ہیں، جہاں کے انداز الگ ہیں، جہاں کے اصول الگ ہیں، جہاں پر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ خود کچھ ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت امت مسلمہ اور بحیثیت مسلم امہ آپ ایک پیکر کا حصہ ہیں، ایک عظیم پیکر کا حصہ ہیں، اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان جگہوں پر ہیں جہاں پر وحی کا نزول ہوا، جہاں پر انبیاء کے قدم پڑے، جہاں پر اطہار کے قدم پڑے، اور جہاں پر ان کا آنا جا رہا رہا، جہاں پر ان کی وادی رہی. تو ایک عجیب احساس ہوتا ہے، چاہے آپ صحیح جس وقت کر رہے ہوں، چاہے طواف آپ کر رہے ہوں، یا بعد کے مراحل میں جب عرفات جانے کا سلسلہ شروع ہوگا، میدان عرفات کا جو ہوگا، تو اس کا چپا چپا ایسا ہے، اور اس کا ایک ایک انچ مقام ایسا ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ وابستہ ہے جو لازوال ہے، جس سے صحیح کرتے ہیں تو صحیح واضح ہے کہ ایک لازوال عمل ہے جو ہمیشہ ابدی ہے، جس کو اللہ نے ابدی بنا دیا. طواف کرتے ہیں تو آپ طواف صرف خود نہیں کرتے، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسی جگہ پہ رسول اللہ نے طواف کیا ہے، اسی جگہ پہ
احمد عباس صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت کراچی چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ‌نگار راشد احد صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
راشد احد صاحب، جب ہم حج کے پیغامات اور اس کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں، بے شمار پہلو نظر آتے ہیں، عبادی، سیاسی، ہر اعتبار سے. اور ابھی پچھلے دنوں رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی ایک تقریر میں حج کو ظاہر ہے کہ ایک عظیم سرمایہ قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ ایک بڑی عبادت ہے. اس میں جو آپ نے چند نکات کی طرف، ظاہر ہے کہ سب کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا تقریر میں، تو جو چند اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں یہ کہ حج جو ہے وہ سادہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ پیش کرتا ہے، اس پر آپ مختصر کیا کہیں گے؟ چونکہ کئی پہلو ہیں تو میں مختصر ہی جواب چاہوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ پہلوؤں پر بات ہو سکے.
سادہ زندگی پر جو رحمت معظم نے توجہ دلائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں جو لوگ آتے ہیں، آپ ان کے لباس کو دیکھ لیجئے، ایک یعنی جو احرام پہنتے ہیں وہ خود ایک مانوی زیستگی کی وہ ایک علامت ہے، سمبولک ہے، علامت ہے. تو سادہ زیستگی یعنی کہ مومن کی زندگی پمپ اور شو سے خالی ہو، ایک ہائی فائی زندگی کا جو مغرب میں آسٹینٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ مغرب نے اس کا دلایا ہے، وہ اس سے خالی ہے. یعنی انسان بالکل نیچرل پوزیشن میں ہے، خدا نے جو کچھ نعمتیں اس کو دی ہیں اس پر ان کا شکر گزار ہوتا ہے، اور عموماً خود بھی خدا کی طرف اس کی خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کے معاملات بھی میں بھی اس کا ریفلیکشن ہے کہ وہ خدا سے زیادہ وابستہ ہے. اس لیے اس کی زندگی میں اسباب یعنی ایسے یعنی مادی آسائش اور اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. چنانچہ جب حج میں حجاج آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ایک تعاون کا جذبہ ان کے اندر فروغ ہوتا ہے. اور ایک مسلمان جیسے قرآن نے کہا کہ اخوت, شفافیت, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو خصوصیت ہے ان کے اندر پروان چڑھتی ہے. تو یہ مغرب اور مغربی تہذیب کے اس کے بالکل برعکس, جو اس نے بالکل ایک گلیمر کے پیچھے انسانیت کو لگا دیا ہے. ہر آدمی گلیمر کے پیچھے بھاگ رہا ہے.
احمد عباس صاحب, رمی جمرات کا جو عمل ہے ظاہر ہے کہ وہ شیطان اور شیطانی قوتوں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کا عمل ہے, تو یہ پیغام دیتا ہے کہ شیطانوں سے نفرت و بیزاری کا اعلان اور اظہار کیا جائے. تو کیا آج مسلم امہ جو یہ روح حج ہے یہ عمل, اس پر پوری طرح سے عمل کر رہی ہے؟ موجودہ دور کے شیطانوں سے نفرت و بیزاری کا جس طرح سے اعلان کرنا چاہیے کر رہی ہے؟
دیکھیے, مسلم امہ اگر عوام کی ہم بات کرتے ہیں اور امت کی بات کرتے ہیں تو امت تو بالکل آج ہمیں بیزار ہی نظر آتی ہے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان سے. لیکن ہمیں مسلم امہ میں کچھ سربراہان, کچھ حکام ایسے نظر آتے ہیں جو ابھی اس وقت جب حج کے مناسک ادا ہو رہے ہیں, اسی وقت میں انہی ایام میں تیاریاں چل رہی ہیں دشمنان اسلام کے ساتھ بہترین معاہدوں کے لیے, طولانی معاہدوں کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہونیت اور سہونی حکومت اور سہونی جو بجا طور پر رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ مسلم امہ کے لیے مصیبت ہے, اور جب سے ہے یہ تب سے مصیبت ہے اور گونا گو مشکلات یہ پیدا کیے چلے جا رہے ہیں. ان سہونیوں کے ساتھ مشترکہ ایک فضائی دفاع ہو اور فضائی دفاعی سسٹم ہو, اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. اور اسرائیل کو ضم کیا جائے اس علاقے کے دفاعی نظام میں, یہ کوششیں چل رہی ہیں. اور ان کوششوں میں سعودی عرب بہت پیش پیش ہے. ابھی جو کہ اعلان ہوا ہے آئندہ 13 سے 16 جولائی کو جو بائیڈن کا دورہ ہونا ہے, اس کا ایک مقصد, ایک اہم مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ عربوں اور اسرائیل کو ایک دوسرے کے قریب لانا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو صورتحال ہے. ایک وہ عمل اور فیصلے ہیں جو عرب حکام اور مسلم حکام کر رہے ہیں, اور ایک وہ رجحان ہے اور وہ منشا ہے جو عوام کی سطح پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو عوام کی سطح پر تو وہی ہے جو اسلامی تعلیم ہے اس کے مطابق ہے, لوگوں میں بیزاری ہے, لوگ اسلام دشمن طاقتوں سے بیزار ہیں.
باز صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر رہیے کہ بعد پھر میں چیک کر لیتا ہوں کہ راشد احد صاحب سے ہمارا رابطہ باقاعدہ ہوا یا نہیں. راشد احد صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
جی جی بالکل سن.
جی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ روح حج جو ہے وہ طاقوتی اور شیطانی طاقتوں سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہے, اور ظاہر ہے کہ صریح آیت اور صریح پیغام ہے قرآن کریم کا. تو اس عمل پر کیوں روک لگائی جاتی ہے اور اس کو کس کیوں پوری طرح سے انجام دینے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں؟
اصل میں ہماری ایک افسوسناک یہ ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس میں صاف صاف برات المشرکین کی ہدایت دی گئی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن میں کہ کعبے کی تولیت کے حق اہل کون لوگ ہیں. اس میں کہا گیا ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہو خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہو. برات المشرکین ایک اہم واجبات کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین سے اپنی بیزاری کا اظہار کریں. لیکن ان کنسپٹ سے خالی ہو کر ایک عرصہ دراز تک مسلمان محض ریچولز کے طور پر, محض مراسمی عبادت کے طور پر اس کو حج کے کیا کہتے ہیں مناسک ادا کرتے رہے. اور اس میں اس کا جو یعنی کہ جو اسپریچول ڈانس ہے, جو اس کی روح ہے اصل.
بہت شکریہ آپ کا, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور یقینی طور پر یہ امید پوری قوت کے ساتھ موجود ہے کہ مسلم امہ حج کے فلسفے کو صحیح طریقے سے سمجھے گی, در کرے گی, اور اس کی روح پر عمل کرتے ہوئے عالم اسلام کی فلاح اور بہبود کے لیے آگے قدم بڑھائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں آپ سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کشا نہیں ہوں۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، سامعین نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہے ہیں، امید ہے کہ یہاں تک ہمارے سارے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور سامعین اب اگلا پروگرام پیش خدمت ہے صبح امید۔
صبح امید،
عزیز عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے اپنی محبت و عنایت سے اپنے پیغمبر کی تربیت کی، اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، ادب و ظرافت عمل اور خوبصورت چال چلن ہے جس کا سرچشمہ لطافت روح اور پاکیزگی طینت ہے. عمل اس وقت ظریف اور بہترین قرار پاتا ہے جب شریعت سے اس کی اجازت ہو اور حرمت کے عنوان سے اسے منع نہ کیا گیا ہو. لہذا ظلم، جھوٹ، خیانت، برے اور ناپسندیدہ کام کے لیے لفظ ادب کا استعمال نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ عمل اختیاری ہو، یعنی اس کو کئی صورتوں میں اپنے اختیار سے انجام دینا ممکن ہو. پھر انسان اسے اس طرح انجام دے کہ مصداق ادب بن جائے. مختلف اقوام و ملل اور ادیان و مذاہب کی نظر میں، اسی طرح چھوٹے معاشروں میں جیسے خاندانوں کی نظر میں بہت ہی مختلف معنی ہیں. چونکہ نیک کام کو اچھے کام سے جدا کرنے کے سلسلے میں لوگوں میں مختلف نظریات ہیں. مثلاً بہت سی چیزیں جو ایک قوم کے درمیان آداب میں سے شمار کی جاتی ہیں، جبکہ دوسری اقوام کے نزدیک ان کو ادب نہیں کہا جاتا. اور بہت سے کام ایسے ہیں جو ایک قوم کی نظر میں پسندیدہ ہیں لیکن دوسری قوموں کی نظر میں غیر پسندیدہ ہیں. اس دوسرے نقطے کو نگاہ میں رکھنے کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی قدر و قیمت اس وجہ سے ہے کہ آپ کی تربیت خداوند عالم نے کی ہے اور خدا ہی نے آپ کو ادب کی دولت سے نوازا ہے. نیز آپ کے آداب زندگی کے حقیقی مقاصد سے ہم آہنگ ہیں اور حسن واقعی کے حقیقی مصداق ہیں. مفسر قرآن دانشمند اعظم علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہر معاشرے کے آداب و رسوم اس معاشرے کے افکار اور اخلاقی خصوصیات کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اس لیے کہ معاشرتی آداب کا سرچشمہ مقاصد ہیں اور مقاصد اجتماعی، فطری اور تاریخی عوامل سے وجود میں آتے ہیں. ممکن ہے بعض لوگ یہ خیال کریں کہ آداب و اخلاق ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ روح کے راسخ ملکے کا نام اخلاق ہے. در حقیقت روح کے اوصاف کا نام اخلاق ہے، لیکن ادب وہ بہترین اور حسین صورتیں ہیں کہ جس سے انسان کے انجام پانے والے اعمال متصف ہوتے ہیں. ادب اور اخلاق کے درمیان اس فرق پر غور کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اخلاق اچھا ہو یا برا ہو سکتا ہے، لیکن ادب اچھا یا برا نہیں ہو سکتا. اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزمرہ کی زندگی میں جن آداب سے کام لیا ہے، ان کے ذریعے آپ نے اعمال کو خوبصورت و لطیف اور خوشنما بنا دیا اور ان کو اخلاقی قدر و قیمت بخش دی. آپ کی سیرت کا یہ حسن آپ کی روح لطیف، قلب نازک اور طبع ظریف کی دین تھی، جن کو بیان کرنے سے ذوق سلیم اور حسن پرست روح کو نشاط حاصل ہوتی ہے اور اس بیان کو سن کر طبع عالی کو مزید بلندی ملتی ہے. آپ نے اپنے آداب اور پسندیدہ اوصاف کے ذریعے جاہل عرب کی بدخوئی، سخت کلامی و بد زبانی اور سنگ دلی کو نرمی، حسن اور عطوفت و مہربانی میں بدل دیا. آپ نے ان کے دل میں برادری کا بیج بویا اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی داغ بیل ڈالی۔ آپ کے شب و روز کا زیادہ تر حصہ دعا و مناجات میں گزر جاتا تھا۔ آپ کی دعائیں خداوند عالم کی تسبیح و تقدیس سے مزین ہیں۔ آپ نے توحید کا سبق معارف الہی کی گہرائی، خوش شناسی اور خوش سازی کے تعمیری اور تخلیقی علوم ان دعاؤں میں بیان فرما دیے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت ہے۔ آپ تربیت الہی سے مالا مال تھے، اس بنا پر معاشرت، نشست و برخاست میں لوگوں کے ساتھ ایسے ادب سے پیش آتے تھے کہ سخت مخالف کو بھی شرمندہ کر دیتے تھے، اور نصیحت حاصل کرنے والے مومنین کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ بات کرتے وقت کشادہ روئی اور مہربانی کو ظاہر کرنے والا تبسم آپ کے کلام کو شیریں اور دلنشیں بنا دیتا تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے وقت تبسم فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کشادہ روئی سے باتیں کرنے سے ہر ایک کو اس بات کا موقع ملتا تھا کہ وہ آپ کی عظمت و منزلت سے مرعوب ہوئے بغیر نہایت اطمینان کے ساتھ آپ سے گفتگو کرے، اپنے ضمیر کی آواز کو کھل کر بیان کرے اور اپنی حاجت و دل کی بات آپ کے سامنے پیش کرے۔ اپنے مخاطب کی بات کو آپ کبھی بھی منقطع نہیں کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آپ سے گفتگو کا آغاز کرے تو آپ پہلے ہی اس کو خاموش کر دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب و انصار سے بہت زیادہ انس و محبت تھی۔ ان کی نشستوں میں شرکت کرتے اور ان سے گفتگو فرماتے تھے، اور ان نشستوں میں مخصوص ادب کی رعایت فرماتے تھے، اور ہر ایک کو اخلاق و ادب کی تعلیم دیتے تھے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے محترم آصف خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی آواز کبھی نہایت صاف اور کبھی شور کے ساتھ قابل سماعت رہتی ہے۔ پروگرام حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں۔ شہر اردو کے پروگراموں کو ریڈیو پر نشر کرنے کا سلسلہ بھی اچھا ہے، جس سے ہمارے علم میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ ویسے آپ کے سارے پروگراموں کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ خبریں ہوں یا تبصرے، حالات حاضرہ کے پروگرام، ان سب سے ہمیں آگاہی ملتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم آصف خواجہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ساسانی بادشاہ کے وزیر بوزر جمہر، جو ایک ماہر و حاذق حکیم تھے اور انوشیروان کے استاد بھی تھے، وہ ہمیشہ انوشیروان کی تاکید کرتے تھے کہ وہ سحر خیز یعنی ہمیشہ صبح سویرے اٹھا کریں، جس کے بہت سے فوائد ہیں۔ لیکن انوشیروان رات کی مستی اور عیش و نوش کی وجہ سے ہمیشہ رات کو دیر سے سوتا تھا، جس کی وجہ سے صبح کو تاخیر سے اٹھتا۔ اس نے بوزر جمہر سے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صبح کے فوائد سے مستفید ہوں تو آپ مجھے روزانہ صبح میں آ کر جگا دیا کیجیے۔ بزرگ جمہر نے قبول کر لیا اور روزانہ صبح سویرے ان کے سرانے پہنچ کر انہیں بیدار کر دیا کرتے تھے۔ جب انہوں شیروان نے دیکھا کہ صبح سویرے اٹھنا اس کے لیے بہت سخت ہے، تو اس نے ایک پوشیدہ تدبیر کی تاکہ بزرگ جمہر انہیں صبح آ کر اٹھا نہ سکیں۔ اس لیے اس نے چند لوگوں سے کہا کہ اپنے چہرے کو چھپا لو، اور جب بزرگ جمہر صبح کو ہمیں جگانے کے لیے آئیں تو نامعلوم افراد کی طرح ان پر حملہ کر دو اور اس کے لباس کو بدن سے جدا کر دو۔ وہ لوگ حکم ملتے ہی اس کام کی انجام دہی کے لیے چھپ کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بزرگ جمہر آئے فوراً ہی ان پر حملہ کر کے انہیں برہنہ کر دیا اور پھر انہیں چھوڑ دیا۔ چونکہ وہ بالکل برہنہ ہو گئے تھے لہٰذا اپنے گھر واپس آ گئے تاکہ دوسرا لباس پہن کر انوشیروان کو بیدار کرنے جائیں۔ انہوں نے کپڑے پہنے اور انوشیروان کے پاس پہنچ گئے۔ انوشیروان نے کہا، اے بزرے جمہر، آج کیوں تاخیر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، آج جب میں صبح سویرے آپ کو جگانے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگوں نے مجھ پر حملہ کر کے میرا لباس چھین لیا۔ میں گھر واپس گیا اور دوسرا لباس پہن کر آ رہا ہوں۔ اسی واقعے کی بنا پر مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ انوشیروان جو خوب زور زور سے ہنس رہا تھا، کہا، صبح سویرے اٹھنے کا یہی نتیجہ ہے۔ اگر تم صبح سویرے گھر سے باہر نہ آتے تو تمہارا لباس لوگ نہیں چھینتے۔ بزرگ جمہر نے کہا، اے میرے آقا، وہ لوگ ہم سے پہلے بیدار ہوئے تھے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 تیر 2 ذی الحج اور 2 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ تیر سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین اور شہر یزد کے امام جمعہ آیت اللہ محمد صدوقی یزد میں منافقین کے دہشت گرد گروہ MKO کے ایجنٹوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور ایران کے اسلامی انقلاب کی تاریخ میں تیسرے شہید محراب کے نام سے جاویداں ہو گئے۔ آیت اللہ محمد صدوقی نے اپنی دینی تعلیم قم کے اعلیٰ دینی درگاہ سے حاصل کی، اور وہاں آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ خنساری سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ترین افراد میں سے تھے۔ آیت اللہ صدوقی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مجلس خبرگان یعنی ماہرین کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا۔ آیت اللہ صدوقی شہر یزد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نمائندہ تھے۔ عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ MKO نے آیت اللہ صدوقی کو نماز جمعہ کے دوران شہید کیا۔ گیارہ تیر سن 1369 ہجری شمسی کو فن تذہیب اور منیچر آرٹ کے معروف ایرانی استاد محمد علی زاویے کا 78 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے کمال الملک آرٹ کالج میں تذہیب اور منیچر کی تعلیم حاصل کی، اور امتیازی حیثیت کے ساتھ فارغ التحصیل ہوئے۔ استاد زاویے نے اپنے کام کے 60 سال کے عرصے میں 2000 سے زیادہ فن پارے تخلیق کیے۔ استاد زاویے کے پہلے فن پارے کو برسلز میں ہونے والی نمائش میں ایک بڑا انعام ملا۔ ان کے بہترین فن پاروں میں چوگان بازی اور خسرو شیریں قابل ذکر ہیں، جو ایران کے ثقافتی ورثے کے آرٹ میوزیم میں محفوظ ہیں۔ 2 جولائی 1889 کو برازیل میں بغیر خون خرابے کے رونما ہونے والے انقلاب کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ اور جمہوری نظام قائم ہوا۔ برازیل کے آخری بادشاہ پیڈرو دوم تھے جو ملک میں اصلاحات کے لیے کوشاں تھے۔ ان کے اقدامات نے خصوصاً 1888 میں غلاموں کی تجارت کے خاتمے نے جاگیرداروں کو جو پیڈرو کے حامی تھے غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ دوسری طرف جمہوریت کے حامیوں کی تحریک نے زور پکڑا تو پیڈرو بغیر کسی مزاحمت کے حکومت سے دستبردار ہو گئے اور برازیل میں جمہوری نظام حکومت قائم ہو گیا۔ دو جولائی 1961 کو مشہور امریکی مصنف ارنسٹ ہیمنگ وے 62 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ وہ 21 جولائی 1899 کو ریاست شکاگو میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں بچپن اور اسکولی تعلیم کے دوران یہ احساس ہوا کہ ان میں ادبی ذوق اور استعداد ہے۔ اسی دن سے انہوں نے اخبارات میں ادبی مضامین اور کہانیاں لکھنی شروع کر دیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نامہ نگار کی حیثیت سے پہلی جنگ عظیم میں شرکت کی۔ ارنسٹ نے جنگ ختم ہونے اور جنگی تمغہ حاصل کرنے کے بعد ادبی نگارشات کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے ناولوں سے شہرت حاصل کی۔ 1956 میں ان کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ارنسٹ ہیمنگ وے کو شکار کا بہت شوق تھا اور یہی شوق ان کی موت کا سبب بن گیا۔ 2 جولائی 1961 کو اپنی شکار کی بندوق کی صفائی کر رہے تھے کہ اسی دوران اچانک بندوق سے گولی چل گئی اور ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ دو ذیلحج 1358 ہجری قمری کو 14ویں صدی ہجری کے مصری عالم اور شاعر طنطاوی جوہری نے 71 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے اور علم لغت کے معروف اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ طنطاوی حافظ قرآن بھی تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کی۔ انہیں انگریزی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ ہمیشہ اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے متعدد کتب بھی تحریر کی۔ دو جولائی 1925 کو کانگو کی آزادی کے رہنما پیٹرس لومومبا پیدا ہوئے۔ افریقہ کی تحریک آزادی کو آگے بڑھاتے ہوئے لومومبا نے کانگو کو آزادی دلائی۔ 1960 میں کانگو میں جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد لومومبا کو وزارت عظمیٰ اور وزارت دفاع کا عہدہ سونپ دیا گیا، لیکن آزادی کے کچھ عرصے بعد ہی فوج نے غیر ملکی اشاروں پر بغاوت کی اور صوبہ کاٹانگا کی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت کے بعد کانگو کے صدر نے لومومبا کو برطرف کر دیا اور کچھ سیاسی تغیرات کے بعد فوج نے لومومبا کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ بالآخر 1961 میں لومومبا کی موت کی خبر پھیل گئی، جس کے بعد کانگو اور براعظم افریقہ کے دوسرے ممالک کے عوام نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ واضح ہے لومومبا نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں کانگو میرا وطن سب سے زیادہ معروف ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي